تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 65 سے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا, انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی کہ اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں, کیا پس تم نہیں ڈرتے؟ یہاں سے اب دوسری قوم جس کو قوم عاد کے نام سے قرآن پاک میں موسوم کیا گیا اس کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. پیچھے ہم نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور شرک کیا اور ان تعلیمات اور ان اس دعوت کا انکار کیا جو نبی کی ہوتی ہے, تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سیلاب اور ایک ایسی بارش بھیجی کہ 6 مہینے تک وہ جاری رہی. انشاءاللہ حضرت نوح اور ان کی قوم کا قصہ سورۃ ہود اور سورۃ نوح میں آئے گا, تو وہاں اس کی بہت ساری باریکیاں پتہ چلیں گی. اس لیے یہاں ہم نے اس کو صرف اس کے دعوتی رخ کے ساتھ دیکھا کہ قرآن پاک میں اس کا کتنا ذکر ہے. ہوا کیا, اب وہیں سے کہانی شروع کرتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 80 کے قریب لوگ نکلے. کہتے ہیں کہ اس میں 40 عورتیں تھیں, 40 مرد تھے. موسل میم و سوات لام نام کی ایک جگہ پر مقیم ہوئے. پھر اس بستی کا نام سمانون مشہور ہو گیا. سمانیہ کہتے ہیں سمانون, 80 کو کہتے ہیں 80 کو, یعنی ان لوگوں کی وجہ سے یہ 80 ہوئے, کیونکہ کچھ کم 80 تھے تو اس کو 80 ہی کہا گیا. اب ہوا کیا کہ شروع شروع میں تو عذاب کا اور دھمکی کا اثر رہا, جیسے بچوں کو جب کسی جگہ ڈانٹ پڑتی ہے یا کچھ ڈانٹ کے بٹھایا جائے تو تھوڑی دیر کے لیے تو وہ پچک کے بیٹھ جاتی ہیں قومیں, لیکن بعد میں دوبارہ وہی پر پرزے نکالنے لگتی ہیں. اس قوم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا, جو مجھے بہت ہی چیز تکلیف دیتی ہے انبیاء کرام کے قصے کو ترتیب سے پڑھنے میں. وہ یہ دیتی ہے کہ کل کے بچے ہوئے لوگ آج ہلاکت کا شکار ہو رہے ہیں. 80 لوگ بچے, بہت تفصیلات آپ کو اس کی مل جاتی ہیں کتابوں میں. کچھ اس میں بنی اسرائیلی روایات ہوتی ہیں, کچھ کا فائدہ ہوتا بھی ہے کچھ کا نہیں بھی, لیکن وہ 80 کے ساتھ سے دنیا آباد ہوئی. 4 بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے, سام, خام اور یافس, اور چوتھا کنان تھا. کنان ڈوب گیا, سورۃ ہود میں اس کا قصہ آئے گا. باقی 3 جو بیٹے تھے ان کی نسل سے پھر ایک نئی دنیا آباد ہوئی. اس وقت ہم سب جو ہیں ان میں سے ہی کسی ایک کی نسل میں سے ہے. اب اس کے اندر سے ہی اللہ تعالیٰ نے نئی دنیا آباد کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا تھا کہ کشتی میں ہر طرح کے جوڑے رکھ لو. جانوروں کا کہتے ہیں جوڑا تھا, پرندوں کا تھا, پودوں کا تھا, یعنی بالکل ایک چھوٹی سی کشتی سے ایک نئی دنیا بنی. دیکھا جائے تو اس وقت بھی یہ زمین کشتی ہی تو ہے, پانی کے اوپر رہتی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں انبیاء کرام کے قصے بیان کر کے ہمیں کوئی کہانیاں نہیں سنا رہے, بلکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہر نبی کی دعوت اور اس کا عقیدہ ایک ہی تھا. دوسری یہ بات بتائی گئی ان واقعات میں کہ رسولوں کی مدد کس حیرت انگیز طریقے سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. صرف کل ہی نہیں کرتا تھا, آج بھی کرتا ہے, کہ کیسے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جانے والے لوگ اس طوفان میں سلامت نہ رہے, اور ایک ٹوٹی ٹوٹی کشتی اللہ کے سہارے موجوں میں ادھر سے ادھر لڑکتی ہوئی جو تھی وہ اللہ کی رحمت سے بچ گئی. اتنی بڑی نشانی دیکھی, لوگوں کی زبان پہ وہ قصے رہے کہ دیکھو ہم ایسے بچے, ہمارے باپ دادا میں اس طرح سے ہوا ویسے ہوا, اور اس طرح کی باتیں کرتے کرتے بالآخر پھر ایک وقت ایسا آیا کہ چنے ہوئے لوگوں کی نسلوں میں سے پھر باطل لوگ شروع ہو گئے. سورۃ فاطر میں غالباً ایک آیت آتی ہے اور بھی کئی جگہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ثم اورثنا الکتاب, پھر ہم نے وارث کیا کتاب کا ان لوگوں کو کہ جن کی نسلوں میں پھر لوگ 3 گروہوں میں بٹ گئے. کچھ ظالم لنفسی ہو گئے, نفس پہ ظلم کرنے والے, جہاں سے آئے تھے وہیں پلٹ گئے. کچھ بیچ بیچ کی راہ میں رہنے والے ہوئے, اور کچھ تھوڑے سے ہی ہوتے ہیں جو پھر اگلے نبی کے ساتھ چلتے ہیں اور پھر اللہ کا دین قائم رہتا ہے. تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جس کا نام یہاں عاد ہے, عاد کا لفظ جو ہے عادی سے ہے. اردو میں کیا کہتے ہیں عادی کو؟ ہیبیٹر, یعنی عادت ہے, میں اس چیز کی عادی ہوں. اور عاد پرانے کو بھی کہتے ہیں, جو کپڑا پرانا ہو جاتا ہے یا جو چیز پرانی ہو جاتی ہے تو اس کے بھی ہم عادی ہو چکے ہوتے ہیں نا. عادت لفظ بھی اسی سے ہے، تو گویا کیسے لگتا ہے کہ پرانی قوم انسانیت کی جو اس وقت ہم تاریخ پڑھ رہے ہیں، یہ زمانے کی ترتیب کے اعتبار سے بالکل اورڈرلی چل رہی ہے۔ حضرت آدم کے بعد 10 قرن گزرے تو نوح آ گئے، نوح علیہ السلام 1000 سال تک یعنی 10 صدیوں تک رہے، ان کے بیچ کے لوگ رہے، پھر طوفان نوح آیا اور پھر وہ ختم ہو گئے۔ اس کے بعد اگلا نام جو ترتیب کے ساتھ آتا ہے وہ قوم عاد کا آتا ہے۔ عاد اصل میں ایک شخص کا نام تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کی 5ویں نسل سے تھے، اور ان کے بیٹے سام یعنی 3 بیٹے جو بچے تھے اس میں سے سام کی اولاد میں سے تھے۔ پھر ایک شخص کے نام پر پوری قوم مشہور ہو گئی، اور یہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ قرآن پاک میں جہاں بھی عاد کا لفظ آتا ہے تو کہیں عاد اولا کہا جاتا ہے ان کو، پہلے عاد، اور کہیں ارم ذات العماد کا لفظ آتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قوم عاد کو ارم بھی کہا جاتا ہے۔ اولا کا معنی ہوتا ہے پہلا، تو جو ہی عاد اولا کا لفظ آتا ہے تو ساتھ ہی ایک دوسرا لفظ عاد ثانیہ، دوسرے عاد آتا ہے۔ بہت ساری رائے میں جو سب سے مضبوط رائے وہ کیا ہے کہ عاد اولا حضرت ہود کی قوم، قوم عاد کو کہتے ہیں، اور عاد ثانیہ اگلی ہی قوم جس کا تذکرہ یہاں بھی آنے والا ہے، قوم سمود کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال ناموں سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح کے دور کے بچے ہوئے لوگوں میں سے ایک نسل چلی تھی جس کی 2 شاخیں تھیں، ایک عاد اور ایک سمود، اور ایک عاد اولا اور ایک عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے جب اللہ کی نافرمانی ہوئی، یہ قوم بڑی دولت مند قوم تھی۔ یہاں سے ایک چھوٹی سی اور بھی چیز سمجھ لیں جو انشاءاللہ اگلے سارے سبق سمجھنے میں مددگار ہوگی، کہ حضرت نوح کا دور انسانیت کا آغاز تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں انسانیت اپنے بچپن سے گزر رہی تھی، اور جس طرح بچپن بھولا بھالا ہوتا ہے نا، بہت چلاکیاں ہوشیاریاں نہیں آتی، بس بچے ماں باپ کو ستاتے رہتے ہیں، یہی لاڈ ان کا بہت ہوتا ہے۔ اس طرح انسانوں میں کوئی بہت بگاڑ نہیں تھے، لیکن جو جو انسانیت پروان چڑھتی گئی، انسانیت کا بچہ بڑا ہوتا گیا، تو ان کے اندر مختلف قسم کے بگاڑ آئے۔ ہر نبی کے دور میں مختلف قسم کا بگاڑ تھا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بڑی دولت مند تھی، پیچھے ہم پڑھ چکے، اسی طرح قوم سمود جو تھی ان کے اندر مالی بگاڑ تھا، قوم صالح تھی، ہر قوم کا بگاڑ الگ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سیاسی بگاڑ آ گیا کیونکہ ان کا فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں پھر بڑھتے 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 بالکل روحانی بگاڑ آ چکا تھا کہ لوگ جو تھے مختلف قسم کے کام کرنے لگے۔ ہر دور میں نبی نے جو اسٹریٹجی اختیار کی وہ اپنے دور کے لوگوں کے مطابق کی، لیکن بنیادی پیغام نہیں بدلا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام جن کو اللہ نے نبی بنایا، یہ بھی حضرت نوح کی 5ویں نسل میں سے تھے، اور ان کا بھی نسب جو تھا یہ سام سے ملتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اخاہم ہودا، ان کے بھائی کو بھیجا۔ کہتے کہ ان کی بستیاں عمان سے خزر موت اور یمن تک کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھیں، بڑی سرسبز و شاداب جگہ تھی، ہر قسم کے باغات تھے، اللہ نے رہنے کے لیے بڑے شاندار محلات دیے، قداور بہت تھے، جسم بہت مضبوط تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں زادکم فی الخلق کی بسطتا، کہ ان کو جسم میں بہت مضبوطی دی، نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ لیکن عموماً جیسے ہوتا ہے کہ لوگ نعمتوں کو پا کر بھٹکنے لگتے ہیں، وہی نعمت ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، اپنی شان و شوکت اور اپنے آپ کو سپر پاور سمجھنے کے زوم میں آگے اتنے بدمست ہو گئے کہ من اشد منا قوہ، ایسی ڈھینگے مارنے لگے کہ کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ جس نے اتنی نعمتیں دی تھیں، اس کی نعمتوں کو چھوڑ کر بتوں کو پوچھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو بڑا جوش آتا ہے جب کسی قوم کے اندر اس قسم کی خرابی آ جاتی ہے، تو پھر ایسی بگڑی ہوئی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی حضرت ہود علیہ السلام کے ذریعے سے متنبہ کیا۔ ان کا بھی پیغام بالکل وہی تھا کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ، لوگ اللہ کی عبادت کرو۔ کتنی سمپل دعوت ہے۔ آپ اگر قرآن پاک کو دیکھیں تو پہلا امر جس کو ڈوز کہہ سکتے ہیں، آرڈر کہہ سکتے ہیں، وہ بھی یہی ہے۔ کدھر ہے، یاد ہے آپ کو؟ پہلا پارا پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کو اسپیشلی وہاں پہ ریمائنڈ کروایا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ याद है आपको, चौथे रुकू पे बताया था, यहाँ से पहला ऑर्डर है। उससे पीछे तो सुनाया जा रहा है ये थे 3 ग्रोह थे हिदायत के एतबार से। तो हर नबी की पहली दावत क्या है? सो वुदू। ये तो कुरान की तरतीब बताई ना, आप वही की तरतीब देख लें। क्या थी पहली वही? इक्रा बिस्मी रब्बिक अल्लज़ी खलक, पढ़िए अपने रब के नाम के साथ, अल्लज़ी खलक, जिसने पैदा किया। अल्लाह का नाम वो नाम है कि जिसकी बरकत से अल्लाह के नबियों ने अपनी दावत को शुरू किया। और जब कौमें इस नाम की लाज रखती हैं, इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारती हैं, तो अल्लाह की शान फिर उनको दुनिया में रहने का मौका देते हैं। लेकिन जो अल्लाह का हक पहचान कर दूसरी तरफ आ जाए, फिर ऐसे लोग इस दुनिया में रहने का हक खो देते हैं। तो अल्लाह ताला ने अब इसी हक खोई हुई कौम को कहा कि तुम अल्लाह के नबी हूद अलैहिस्सलाम की बात को नहीं मानते, हालांकि वो तो तुम्हें बिल्कुल सादी सी दावत देते थे कि मालकुम मिन इलाहिन गैरु, उसके सिवा कोई इलाह नहीं, मुझे भी ना मानो, मुझे भी ना पूजो, मैं खुदा नहीं हूँ, इत्तबा मेरी करो, मामला मेरी तरफ देखो, मैं करता क्या हूँ, जीता कैसे हूँ, मरता कैसे हूँ, ज़िंदगी मेरी तरफ नज़र रख के देखो, लेकिन असल मुंतहा अल्लाह हो। यहाँ से आपको नबी और खुदा की ज़ात का फ़र्क भी पता चलेगा। नबियों ने कभी ये नहीं कहा कि मुझसे और अल्लाह से डरो, मेरी और अल्लाह की इबादत करो, नहीं, अल्लाह का मुकाम और है और नबी का मुकाम और है। अफला तत्तकून, क्या तुम नहीं डरते? देखिए यहाँ सिर्फ इतनी सी बात करके हज़रत हूद ने बात छोड़ दी, क्या तुम नहीं डरते? क्यों भला? इसलिए कि अभी कौम नूह के अजाब के कुछ न कुछ असरात उनके जहनों में थे। इसलिए आगे लंबी चौड़ी बात नहीं की, लेकिन आगे जाके आप सुनेंगे कि दूसरे अंबिया कराम ने फिर अजाब का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, क्योंकि इनको पता था कि अभी अजाब नया नया गुजरा है। लेकिन इसके बावजूद भी कौम ना मानी। قال الملأ الذين كفروا, बस कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया था, सरदारों ने, वही लफ्ज मला आ गया। आप देखेंगे इंशाल्लाह, आपका इतना शरह सदर हो जाएगा अंबिया कराम के किस्से एक साथ पढ़ने में कि आपको अपनी जगह भी दिख जाएगी। जब तौहीद का पैगाम आया, वो तौरे नूह का हो या वो हजरत ईसा और मूसा से गुजरते गुजरते नबी सल्लम का दौर, और अब क्यामत तक के लिए, हर वो बंदा जो लोगों को हक की दावत देगा, लोगों में ये दो गिरोह सामने आएंगे। एक मला, कौन होते हैं वो? अल्लज़ीन कफरू मिन कौमी, काफिर थे उनकी कौम के, न शुक्रे थे, बात को नहीं मानने वाले थे। जरा जुमला सुनिएगा इनका, इन्ना लनराक फी सफाहतिन, बेशक हम तो अलबत्ता देखते हैं तुझको बेवकूफी में। नाउज़ु बिल्लाह, स्टूपिड, फनेटिक, बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो गए हो, बहुत फंडामेंटलिस्टिक हो गए हो। आज ये ताना मिलता है दीन पे आते ही, सफाहत का, बेवकूफी का, मत मारी गई है, बातों में आ गए हो, जज्बाती हो गए हो, होश नहीं, पता नहीं कर क्या सकते हैं, कर क्या रहे हैं। आज भी इस्लाम की तरफ आते ही लोगों को यही ताने मिलते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो गए हो। कितनी प्यारी दावत थी, या कौमी, ऐ मेरी कौम, शफकत भरी दावत का रद्द अमल देखे कि बेवकूफ़ी और झूठापन, कौन तैयार है इस ताने को सुनने के लिए? याद रखिए, जब भी आप हक बात कहेंगे, सब आपको अच्छा नहीं कहेंगे। जिनको अपनी ज़ात बड़ी प्यारी है ना, वो नहीं कर सकते ये काम। वो कहता है ना, वो यहीं से पलट जाए जिसे जहाँ हो प्यारी। ये कांटों का सफ़र है, ये अपनी ज़ात पे बातें सुनने का सफ़र है, ये खुद को पब्लिक प्रॉपर्टी बनवाने का सफ़र है। जो लोग खुद कॉन्शियस होते हैं ना, अना परस्त, खुद को पूछने वाले, वो नहीं ज़्यादा देर चलते। वो कहते हैं हमसे नहीं बातें सुनी जाती, चलो जैसे लोग हैं वैसे हो जाओ, चलो चलो, तुम तो प्रोमिनेंट होने लगे, सबकी नज़रों में आ गए, सारा ख़ानदान तुमसे नाराज़ हुआ, तुमने क्या दुनिया में एक नया रंग ढंग करा। वो वहीं से पलट जाते हैं और वो बस अपनी चुपके चुपके इबादत करके ही अल्लाह को राज़ी कर लेंगे। लेकिन जिसने नबियों के मिशन पे चलना है, सफाहत और बेवकूफ़ी का ताना सुनने को तैयार रहेगा। और सिर्फ बेवकूफ़ नहीं का, वइन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन, और अलबत्ता हम तो आपको गुमान करते हैं कि आप झूठों में से हैं। हमारा गुमान है कि आप झूठे हैं, यू आर अ लायर, झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोला था इनसे अल्लाह के नबियों ने कि एक अल्लाह को मानो? ये झूठ लगता है लोगों को कि इतनों को छोड़ के एक को मान ले। कहते थे इतनों से मांगते हैं बेटा, फिर भी कभी कभी बेटी मिल जाता है, और तुम कहते हो अब सबको छोड़ के एक को मांगो ताकि बेटी भी ना मिले। लेकिन लोग नहीं समझते कि वो एक सजदा जिसे तुम गिरा समझता है, दिलाता है 1000 सजदों से आदमी को निजात। جس کو یہ سمجھ آ گیا نا کہ ہاں دنیا کا سب سے بڑا سچ لا الہ الا اللہ، پھر وہ لوگوں کی ان باتوں کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اور کاذبین اس لیے بھی ان کو لگتا تھے، یہ نبی جھوٹے لگتے تھے، کہ وقت اور معاشرے اور سوسائٹی کے رواج سے بالکل فرق بات لگتی تھی لوگوں کو۔ دیکھیے جب سچ پر پردے پڑ جاتے ہیں نا، اب سچ چھپ جاتا ہے نا، اور یاد رکھیے کہ جب بھی نبی آتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سچ کو انکور کروانے کے لیے آتے ہیں۔ ایک ٹاپک کا مفہوم کیا ہے کہ دا ٹروتھ از انکورڈ، یعنی اب اس وقت یہ نہیں کہ لوگوں کو اسلام نہیں پتا یا لوگوں کو سچ نہیں پتا، کور ہو گیا ہوا ہے۔ اب ہماری سوسائٹیز، ہم دوسروں کی بات نہیں کرتے، اپنے کلچر کو لیں، ہم اپنے مسلمانوں کو لیں، کیا خیال ہے آپ کا دین نہیں ہے لوگوں کے پاس؟ کیا لوگوں کو نہیں پتا اسلام کیا ہے؟ لیکن سچا اسلام کرٹنز کے بیہائنڈ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی، اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ جو اسلام کی بات کرے گا لوگ اس کو اجنبی سمجھیں گے۔ الدین بدا غریباً، دین جب شروع شروع میں آیا تھا تو مکہ والوں کو بڑا عجیب لگا، کیا تم ہمارے سارے خداؤں کو ایک کرتے ہو، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، یہ بزرگ کچھ نہیں کر سکتے، جن کی عقیدت کی محبت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تم کہہ رہے ہو ان کے ہاتھ میں اختیاری کوئی نہیں۔ اور کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوبارہ جو سچا دین لوگوں کے سامنے لائے گا لوگ اس کو اجنبی سمجھیں گے۔ غریب کا لفظ عربی میں اجنبی کے لیے آتا ہے، اسٹرینجر۔ اس پہ ایک بڑا پیارا نشید بھی ہے، غربا غربا۔ پھر آپ نے خوشخبری سنائی، فتوبا للغربا، بس خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو دین کے نام پہ لوگوں کی نظروں میں اجنبی ہو گئے۔ آپ پوچھ کے دیکھیں، دینوں کی تو بات ہی نہ کریں، وہ تو خواہشوں کے پیچھے پڑے، آپ صرف دین داروں کے سامنے صحیح طریقہ نماز کا رکھ دیں، وہ کہیں گے کہاں سے سن کے آئی ہو، کس نے پٹی پڑھا دی، کس نے تمہاری برین واشنگ کر دی۔ غریب ان کو عجیب لگتا ہے، آپ ان کو شادی کا طریقہ بتائیں کہ یہ بارات لفظ کہاں سے آیا بھائی، یعنی چند لفظ میں بولوں نا جس کی بساکھیوں پہ اس وقت ہماری سوسائٹی چل رہی ہے۔ مثال ہے کہ لفظ بارات جو میں نے ابھی بولا، سمجھتے ہیں نا، پہلی دفعہ آپ جا کے اپنے خاندان میں کہہ دیں کہ لفظ بارات کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، تو میرا لے بھائی آپ کے کپڑے کھینچ کے بٹھا لیں گے کہ آج کے بعد تم نہیں جاؤ گی۔ بھائی بارات، ہمارا تو بارات پہ سارا فوکس ہوتا ہے، عزت، اس کی بےزتی، اس کی عزت بٹھانا، اس کو کھلانا، اس کو پلانا، اس کا پکڑیں گے نا آپ کے دامن کو۔ آپ کہتے ہیں کہ جہیز، کوئی اسلام میں اس کی کوئی طریقے کار نہیں ہے، یہ کوئی جہیز کی لسٹوں والا اسلام نہیں ہے۔ کہ یہ کیا ہوگا، ہماری تو کمر دوری ہوگی بیٹیوں کا جہیز جمع کرتے ہوئے۔ دینداروں کی بات کر رہی ہوں، دوے دینوں کی نہیں کر رہی۔ ہماری سوسائٹی میں یہ لفظ عام ہے نا، آپ اور لفظ لے لیں، کچھ اس کے اپوزٹ لفظ ذہنوں پہ سوار ہوئے میں دین کے نام پہ۔ آپ کے شبرات، کیا شبرات، یہ تو فارسی کا لفظ ہے۔ تو کہیں گے بس دیکھا، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ تم بہک رہی ہو۔ یہی بات ان کو بھی لگی تھی کہ تم جھوٹے ہو، تم ہمارے معاشرتی رواجی دین کے مطابق نہیں بلکہ اس کے اپوزٹ دین دے رہے ہو، لہذا تم جھوٹے ہو۔ پھر جھوٹا تو وہ ہوتا ہے جس کے دلیل نہیں ہے، تم سچے ہو تو دلیل دکھا دو، پھر لڑنے پہ کیوں آتے ہو؟ دیکھیے ایک زندگی میں ضرور بات یاد رکھیے، آپ نے انسانی زندگی میں بہت دفعہ یہ چیز دیکھی ہوگی، جو بندہ سچا ہوتا ہے نا وہ غصے میں نہیں آتا، وہ دلیل دکھا دیتا ہے، اور کوئی بحث برائے بحث، تنقید برائے تنقید، پابندی برائے پابندی لگائے نا تو آپ اسے کہیں اس کی دلیل دے تو کہیں گے چپ کر کے بیٹھو، آپ زبان چلاتی ہو آگے سے، ہاں میں بتاؤں تمہیں، ہاں آج تم مجھے پڑھاؤ گی، یہ انداز جہاں آئے گا نا سمجھ لیں دم پہ پاؤں آ گیا۔ کیوں؟ دلیل ہے ہی نہیں، ایسا بندہ غصہ آتا ہے۔ آپ بچے سے ازمائیں اپنے، جس معاملے میں آپ کے بچے سچے ہوں گے نا آپ ان کو ڈانٹیں گے نا فوراً بولیں گے آگے، ممی نہیں ایسے نہیں ہوا تھا ایسے ہوا تھا، اور جس میں جھوٹے ہوں گے تو ایک دم غصے میں آ جائیں گے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ واضح دب جائے۔ یہی سوسائٹیز کا حال ہوتا ہے، لیکن نبیوں نے کتنے تحمل سے جواب دیا۔ اگر نبی بھی غصے میں آ جائیں تو پھر تو دنگل ہو جائے، پھر تو فساد لگ جائے، کہا نہیں، قال یا قومی، اے میری قوم، لیس بی سفاہتن، میرے ساتھ کوئی بیوقوفی نہیں ہے، میں بیوقوف نہیں ہوں۔ ہم ہوتے ہیں نا اس جواب میں کہتے ہیں نا کہ ان لنراک فی سفاہتن، تو ہم کہتے ہم بھی تمہیں بیوقوف دیکھتے ہیں، وہ کہتے تم بیوقوف ہے، یہ کہتے ہم بیوقوف ہیں۔ نہیں کہا میں تو بیوقوف نہیں ہوں، کتنا پیارا انداز ہے، یہ وہی انداز ہے جو اللہ کے نبی کہتے تھے میں تو مزمم نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں، پتہ نہیں یہ کس کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس طرح بھولے بن جایا کریں، لوگ آپ کی باتوں سے نہیں سیکھیں گے جب تک انہوں نے اپنے دل سے یہ دعا نہ مانگی کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر فرمایا ولکنی رسول من رب العالمین، اور لیکن میں ہوں رسول رب العالمین کی طرف سے، تعارف بھی کرا دیا کہ میں آیا کدھر سے ہوں، اور جس نے مجھے بھیجا جا کے اس سے پوچھ لو کہ اس نے مجھے کون سا دین دے کر بھیجا ہے۔ آیا کیوں ہوں؟ ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچاتا ہوں تم کو پیغامات اپنے رب کے۔ کوئی اپنے پاس سے بات نہیں کرتا، یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتی ہے سورۃ نجم میں کہ وما ینتکو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، کہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، وہی بات کرتے ہیں جس کی ان کو وحی کی جاتی ہے۔ تو کہا کہ میں تو اپنے رسول کے پیغام دیتا ہوں۔ یہاں سے مبلغین کے لیے بھی ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے کہ کبھی بھی لوگوں کو منوانے کی کوشش میں وہ بات نہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہی۔ جس نے نہیں ماننا نا، وہ اللہ اور رسول کی بات کو نہیں مان رہا، وہ آپ کی اس بات سن کے کو بھی نہیں مانے گا، اور جب وہ ماننا چاہے گا تو انشاءاللہ اللہ ہی کی بات کافی ہوگی۔ وانا لکم ناصحن امین، اور بے شک میں خیر خواہ ہوں اور بامانت ہوں، بل بشرو، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ یہ ہے وہ نقطہ جو مدعو کو دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ دیکھو میں تمہاری دشمن تو نہیں، دیکھو مجھے تم سے کوئی بیر تو نہیں، دیکھو میں امین ہوں، میں دعوت دینے والا ہوں، میں بامانت ہوں، میں نے اس وحی میں کچھ بھی کمی بیشی نہیں کی۔ آپ ذرا اس دو آیتوں میں سے اپنے لیے اگر نکات نوٹ کرتے ہیں نا، کسی کو بھی دعوت دیں دین کی، اسلام کے نام پہ اپنے بچوں کو دیں یا غیر مسلمز کو دیں یا کسی اور کو، پہلی بات ہے کہ لوگوں کو یہ پروف کریں کہ میں بیوقوف نہیں ہوں۔ بس مبلغین بیوقوفانہ حرکتیں کرنے لگتے ہیں لوگوں کو تبلیغ کرنے کے شوق میں، جس میں اونچی چیخنا، چنگھاڑنا، مکے مارنا، للکارنا، کبھی کھڑے ہونا، کبھی بیٹھنا، کبھی بار بار منہ پہ ہاتھ پھیرنا، یہ بیوقوفی کی علامتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا، میرے انداز کو آپ اگر محسوس کریں، میں سیدھی سیدھی بات کر رہی ہوں۔ اب اگر میں اس کی جگہ اپنے چہرے سے ایسے ایکشنز بناؤں کہ مجھے تو اپنی شکل نہیں دکھے گی لیکن آپ کو تو دکھے گی نا، کبھی میں بہت ڈرونی شکل بناؤں، کبھی بہت غصے میں آؤں، کبھی میں جس کو کہتے ہیں نا تڑیاں دوں، تو میں کیسی بیوقوف نہیں لگوں گی؟ کبھی خود کو بیوقوف نہ بنائے، کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، میں نے بیوقوف نہیں بننا، پاگل نہیں ہوں میں، ماننا تو مانو، نہیں مانتے تو نہ مانو، میری بلا سے۔ کبھی زندگی میں آپ کو اللہ موقع دے، لوگوں کی ہدایت کے شوق میں بیوقوف نہ بنیے گا۔ اور بہت ساری مثالیں، آپ سوچیے، یہ تو صرف باڈی لینگویج اور فیس ایکشن کی بات ہے، بعض دیندار اس طریقے سے بھی بیوقوف بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چلو جو لوگ کر رہے ہیں نا ہم بھی کرتے ہیں تاکہ لوگ پھر ہمیں ایکسیپٹ کر لیں، بیوقوف بن جاتے ہیں وہ۔ جب آپ اللہ کے کام پہ نکلیں گے نا، تو پھر آپ اپنا راستہ نہ چھوڑیں، جس کو ماننا ہے مانے گا، جس کو ماننا نہیں ماننا۔ چیز کو نا مروت کہتے ہیں اصل میں، کچھ چیزیں عام طور پہ جائز ہوتی ہیں، منع نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف بلانے والے کو وہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے۔ مثال اگر میں کچھ کھانا چاہوں ساتھ بات کرتے ہوئے، میں کھا لوں تو گناہ نہیں ہے؟ ہاں، ساتھ آپ یہاں ٹیبل ایک بڑی اچھی سجا دیں جس میں کچھ بھی کھانا پینا، کچھ فروٹس، کچھ چاکلیٹس، کچھ کینڈیز ہیں، ساتھ کھاتی جاؤں، بسکٹ چائے میں ڈبو ڈبو کے کھاتی جاؤں اور آپ کو پڑھاتی جاؤں، ہاں گناہ نہیں ہے، لیکن میں بیوقوف لگوں گی۔ تو اپنے اوپر لگی ہوئی لوگوں کی نظروں کو محسوس کیا کریں، صرف آپ یہاں بیٹھ کے لوگوں کی نظروں میں نہیں آتے، چلتے پھرتے۔ اب آپ کا ٹاپک، آپ کا تعارف اسلام ہو چکا ہے، آپ شادیوں میں بھی رہیں تو نوٹ کیا کریں، میری کوئی حرکت بیوقوفی کی تو نہیں، چیخ چیخ کے تو نہیں بول رہی، چلا تو نہیں رہی، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے غلط کاموں میں تو نہیں شامل ہو گئی، بیوقوفی لگتی ہے۔ اس لیے اس جگہ پہ آنے سے پہلے بندے کو اپنے آپ کو بہت اچھی طرح تیار کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ نے اگر لوگوں کو اس بات کا یقین دلایا نا کہ میں آپ کی خیر خواہ ہوں، ویل وشر ہوں، پھر آپ دیکھیے کہ لمبی بات نہیں کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ جب لوگوں کو یہ یقین آ جائے گا نا کہ میں آپ کی سنسیئر ہوں، ان شاء اللہ تعالیٰ ان کا دل نرم ہوگا۔ کبھی آپ نے غور کیا، اکثر اوقات آپ اپنے بچے کی خیر خواہی ہوتی ہیں نا، سچ کے جھوٹ، کوئی ماں ایسی ہے دنیا میں کہ جو اپنے بچے کی خیر خواہ نہ ہو؟ لیکن کیا وجہ ہے کہ بچے ماؤں کو دشمن سمجھنے لگتے ہیں؟ آپ کہیں گے وہ ہیں ہی بیوقوف، نہیں، ہم ان کے ساتھ انداز ایسا اختیار رکھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ انداز ایسا اختیار کرتے ہیں، بعض دفعہ ہم نے ان کو اپنے آپ کو ان کا مخلص ثابت کروایا ہی نہیں، ہم ان کو ایسے لگتا ہے جیسے ہم ڈکٹیٹر ہیں، روپ ڈالنے والے، ہم حکم دے رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آتی جائیں گی، انبیاء کی نصیحت سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ پھر آگے دیکھیے، دلیل سے اب قائل کرتے ہیں، اب عجب تم، کیا تم کو عجیب لگی یہ بات، ان جاکم ذکر من ربکم، کہ آ گیا تمہارے پاس ذکر تمہارے رب کی طرف سے، الا رجل منکم، تم ہی میں سے ایک شخص پر، یعنی تمہیں اس میں بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ نبی جو ہے وہ ایک انسان بھی ہے، تم کسی نور کو نبی سمجھتے تھے، تم سوچ رہے تھے کوئی جن نبی بن کے آتا، تم سے کوئی بڑا بن کے آتا، کیا تم ایسی چیزوں کی بات کرتے ہو؟ ہاں کیا تمہیں یہ بات بڑی عجیب لگی کہ تم میں سے ایک انسان آ گیا، تمہیں کوئی اور چاہیے تھا؟ ہاں آیا کیوں؟ لینذرکم، نوٹ کریں بار بار، لینذرکم ابلغکم رسالات ربی، نبی کیوں آتے ہیں؟ کہ ان کے نام کی نعتیں پڑھی جائیں، ان کو عقیدت کے پھول پیش کیے جائیں؟ نہیں، لینذرکم، تمہیں ڈرایا جائے، تمہاری عقل کو جھنجھوڑا جائے کہ تم نے دنیا سے جانے کے بعد ایک اور ایسی دنیا میں آنکھ کھولنی ہے کہ جس کے لیے تم یہاں تیاری کرنے کے لیے آئے ہو. اب یہاں آپ دیکھیں تھوڑا سا ڈانٹ کا انداز دکھ رہا ہے نا، پہلے اپنا تعارف، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، کس نے بھیجا، پھر خیر خواہی، امانت دار، یعنی خود سے نہیں باتیں کرتا، اور آپ ان کے شعور کو بیدار کر رہے ہیں کہ دیکھو ذکر میں ربکم، تم اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ کی طرف سے ایک ریمائنڈر آیا ہے. ٹھیک ہے، اب تم انسان تھے تو ایک انسانی کے ذریعے سے آنا تھا، آیا کیوں؟ تاکہ ڈر جاؤ. اور وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم کو اس نے خلیفہ بنا دیا قوم نوح کے بعد، یعنی جب تم نوح علیہ السلام کی قوم کے ڈبوئے جانے کے بعد دنیا میں آئے، کبھی سوچا تم نے اس نعمت کو؟ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور اس نے زیادہ کیا تمہارے بدن کا پھیلاؤ، تمہیں بڑھایا، تمہیں جسم دیا، طاقت دی، قد کاٹ دیا. اتنے جو ڈوب گئے تو کیا تم نہیں ڈبوئے جا سکتے تھے؟ لیکن اللہ نے تمہیں بڑھا دیا. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو تاکہ تم فلاح پاؤ. آلاء جو لفظ ہے نا، یہ وہی ہے جو سورۃ الرحمن میں بار بار آتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کا واحد الن ہوتا ہے، الف کے نیچے زیر اور لام کے اوپر زبر، اور الین بھی ہوتا ہے، الون والین والین، اس کا معنی ہوتا ہے نعمت. نعمت کے لیے یہ لفظ آ گیا کہ دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دیں، اس کے باوجود بھی تم ان نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو. بڑی نفی تلی سی تبلیغ ہے، تھوڑی سی محبت، تھوڑا سا خوف، تھوڑی سی باتیں کر کے ان کے شعور کو بیدار کرتے گئے اور آگے چلے گئے، اور آخر میں لعلکم تفلحون، ایک اچھا سا گول دے دیا کہ فلاح پانا چاہتے ہو تو یہ تمہیں کرنا پڑے گا. اتنی پیاری باتوں کے بعد جواب ذرا دیکھیے کیسا آ رہا ہے. قالو، کہنے لگے، کون؟ قوم کے لوگ. اجیتنا، کیا تو اس لیے آیا ہے؟ لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، کہ ہم بندگی کریں صرف ایک اللہ کی. وَنَظَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں ان کو جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے. آ گیا نا وہی مسئلہ، ہر قوم کا ایک ہی مسئلہ کہ ہم چھوڑ دیں باپ دادا کے طور طریقوں کو. چلو ٹھیک ہے پھر. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، پس لیا ہمارے پاس وہ چیز جس کا تو وعدہ کرتا ہے اگر تو سچوں میں. آپ کہیں گے کہ کیا یہ بے وقوف تھے؟ دیکھیے کہہ نبی کو بے وقوف رہے تھے، اور مطالبہ خود ہی بے وقوفی کا کر رہے ہیں کہ اچھا تم سچے ہو تو ذرا ہم بے عذاب لا کے دکھاؤ. یہ تو وہی بات ہو گئی، کوئی کہتا ہے کہ اچھا اگر اس گولی کو کھا کے میں مر گیا تو پھر میں مان جاؤں گا کہ یہ جعلی دوائی ہے. تم مر چکے ہوگے، تمہیں نہیں دکھے گا. تم کہتے ہو ہم پہ عذاب آئے جس کا وعدہ کیا گیا، تو عذاب اگر آ گیا تو تمہیں کیسے فرق پتہ چلے گا کہ تم سچے تھے کہ نبی سچا تھا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعصب اور باپ دادا کی تقلید ایسے پھندے ہیں کہ بندے کو اپنے نفع نقصان سے بھی دور کر دیتے ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا میرے لیے کیا ٹھیک ہے، مجھے کیا چاہیے، مجھے کیا نہیں چاہیے، میں کیا کروں، کیا میرے حق میں اچھا، میں کیا برا. چڑ ہے نا، کہتے ہیں نا کہ ہم تو مریں گے تمہیں بھی مار کے جائیں گے، یہ کیفیت ہے. ادھر چڑے ہوئے تھے، چڑ کھا چکے تھے، کہا اچھا اب ہم تو نہیں رہیں گے، تمہیں بھی نہیں رہنے دیں گے، اگر ہو تو لے آؤ. اور دوسری سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو خود بھی اپنا نفع نقصان نہیں پتہ ہوتا، کہ جو بات ہم منہ سے نکال رہے ہیں اگر وہ پوری ہو گئی تو اس کے بعد ہمارے اوپر معاملہ کیا ہونے والا ہے. اب جب انہوں نے خود ہی عذاب مانگا، قالا، نبی نے کہا، قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب، کا تم پر واقع ہو چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غصہ. ہو چکا سے مراد یہ کہ بس اب آنا ہی چاہتا ہے، تم نے مانگ لیا اب آ گیا، تم نہیں ماننا چاہتے، تمہاری عقل پہ پردے پڑ چکے ہیں، تمہیں یہ بات نہیں سمجھ آئے گی، تم باپ دادا کی اندھی تقلید کرنا چاہتے ہو، شوق سے کرو، بس پیچھے سے فیصلہ عذاب کا ہو چکا اور اب یہ آئے گا تو ہوگا۔ یہاں جو وقعہ کا لفظ ہے نا، یہ بمانی نزلہ ہے، نازل ہونے والا ہے، اور رج سے مراد عذاب ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد ان کے دل کی سیاہی ہے، جو حق کے انکار کی وجہ سے بندے کے دل پر تہ بر تہ چڑھ جاتی ہے، اور فطرت کی جو نورانیت اور اس کی جو سچائی ہے، صفائی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے۔ کہا ٹھیک ہے بھائی، اب تم نہیں رہو گے، تم پہ عذاب کا آرڈر آ چکا ہے، کسی بھی وقت تم تک وہ پہنچے گا۔ یہ ایسی جیسے کہا جائے کہ خط میل میں ڈال دیا گیا، اب رستے میں تو نہیں روکے گا نا کوئی، کسی نہ کسی دن آپ کے دروازے پہ آ جائے گا، تو اس طرح اچانک وہ تمہارے دروازے کے اوپر ہوگا اور پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے کیا غلطی کی تھی۔ پھر ان کا دوبارہ جرم بتایا گیا، اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو ان ناموں کے بارے میں جو تم نے خود ہی رکھ لیے اور تمہارے باپ دادا نے، جبکہ ان کی کوئی دلیل ہی نہیں نازل کی اللہ نے؟ یہ کون سے نام تھے بھائی؟ یہ غوث اعظم، یہ غوث العالمین، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، اس قسم کے نام لوگوں نے بولے ہوئے کہ جن کو لوگ شرک ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ آج یہ نام ہمارے پنجتن پاک، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ کرنی والے، یہ بگاڑنے والے، یہ لینے والے، یہ دینے والے۔ ہاں، یہ تم نے بھی تو نام ہی بنائے ہوئے نا۔ آج اب دیکھیے کہ مسلمان نے ہر درگاہ اور ہر قبر کے ساتھ ایک نیا نام بنایا ہوا ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، لیکن عملاً انہوں نے سارا کچھ جو ہے وہ بزرگوں اور پیروں کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے۔ یہی نام ہے کہ تم تو خود رکھتے ہو، اللہ نے اس کی کیا دلیل دی ہے؟ آپ کہیں گے کہ اس کا کیا تعلق ہے بھائی، دلیل سے کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی مثال دوں گی، شاید آپ اس مضمون کو بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ صحابہ کرام کے ساتھ کیا لفظ آتا ہے؟ رضی اللہ عنہم۔ انبیاء کرام کے نام کے ساتھ کیا آتا ہے؟ علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، اب آپ بتائیں کہ کیا آپ صحابہ کرام کے ساتھ علیہ السلام لگا سکتے ہیں؟ کیا حرج ہے؟ ہاں، کیوں نہیں لگا سکتے؟ اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں دی۔ اسی طرح ہم نبیوں کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہم کہہ سکتے ہیں، حالانکہ اللہ ان سے راضی ہو چکے، لیکن ٹائٹل ہے نا۔ ہم ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں، کہ ہم حضرت عمر کو صدیق کہہ سکتے ہیں؟ سمپل سی بات ہے، جب ہم نہیں کرتے ایسی چیز کسی اور کے بارے میں جو اللہ نے جن کو کہہ دیا ہے، تو بعد اب کسی کو کہتے ہیں جی فلاں غوث پاک ہے۔ غوث کس کو کہتے ہیں؟ مدد کرنے والا، غیاث، غوث، غیث اس بارش کو کہتے ہیں جو بڑی منت و مرادوں سے ہو، تو آپ کسی کو غوث کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یہ داتا گنج بخش ہے، گنج کس کو کہتے ہیں؟ خزانے کو۔ بخش کس کو کہتے ہیں؟ خزانے بخشنے والا۔ ایک چھوٹا سا مجھے کسی نے بھیجا تھا، میں آپ کو اس کا پڑھ کے سناتی ہوں۔ یہ لکھتے ہیں کہ ہماری شرکیہ پکار اور اس کے مقابل قرآن کی پکار۔ شرک اور توحید کا فرق کیا ہے؟ ہماری شرکیہ پکار ہے بھر دو جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ سورت جن آیت 21 میں فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ کہتے ہیں کہ میں تمہارے نفع اور نقصان کے بارے میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ بھر سکتے ہیں جھولی؟ ہماری پکار ہے کچھ بھی مانگنا ہے در مصطفیٰ سے مانگ، لگاتے ہیں لوگ یہ پکاریں۔ اس کے برعکس اللہ سبحانہ تعالیٰ سورت مومن کی آیت 60 میں فرماتے ہیں، اور فرمایا تمہارے رب نے کہ مجھ کو پکارو، میں ہی تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ نے تو نہیں دیا نبی کو یہ اختیار؟ اللہ کے نبی کے دور میں کوئی آ کے آپ کے پاس نہیں کھڑا ہو جاتا تھا کہ اللہ کے نبی میری یہ دعا پوری کر دے، آپ کہتے تھے اللہ سے مانگ کے دوں گا۔ ہاں، پھر اگلی بات لکھتے ہیں کہ شہباز کرے پرواز تے جانے حال دلاں دے۔ یہ کوئی ہوگا قوالی کا شعر کچھ، کہ شہباز کرے پرواز، یعنی پرندہ ہے، تے جانے حال دلاں دے۔ اس کے برعکس اللہ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ آل عمران کی آیت 154 میں، اور اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، یعنی واللہ علیم بذات الصدور۔ پھر ہماری شرکیہ پکار ہے رکھ لاج میری لج پال بچا لے، منو غم تو لال قلندر۔ میں نے ایک سنی تھی، میں تو سن نہیں سکی، یعنی انڈیا کے ایک بہت معروف سنگر ہیں، मेरे गुमान के मुताबिक जब कभी मैंने उनके नाम के बारे में सुना, वे कोई मुसलमान थे, अब तो फौत हो गए हुए। उनकी एक कवाली किसी ने पता नहीं कैसे मुझे भेजी, क्या हुआ यकीन करें, मैंने सिर्फ इस शऊर के लिए कि ये क्या कह रहे हैं 2-4 मिनट सुनी, शिर्क के अंदर जिसको कहते हैं ना डूबी हुई, और लोग झूम झूम के सुनते हैं, और फिल्मों में वो गाने और कवालियां मौजूद होती हैं। इस तरह की चीजें शिर्क की हैं। फिर इसी तरह नूरानी नूर है हर बला दूर है, इसके बरक्स अल्लाह ताला सूरह फातिर 131 में कहते हैं, और जिन्हें तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो वो खजूर की गुठली के रेशे जितना भी इख्तियार नहीं रखते। फिर एक नात के शेर हैं, सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना। सुना होगा आपने ये जुमला। सूरह फातिर आयत 15 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, ए लोगो तुम अल्लाह के दर के फकीर हो और अल्लाह बेनियाज और तारीफ के लायक है। बरी बरी अमाम बरी मेरी खोटी किस्मत करो खरी। और इसके बरक्स अल्लाह ताला सूरत अल अनाम में फरमाते हैं आयत नंबर 17 में, और अगर अल्लाह तुम्हें किसी मुसीबत में डाल दे तो कौन है जो तुम्हें इस मुसीबत से निकाल दे, और अगर वो तुम्हें किसी खैर से नवाजना चाहे तो हर चीज़ पर वो कादिर है। ए मौला अली ए शेरे खुदा मेरी कश्ती पार लगा देना। इसके बरक सूरत अनकबूत आयत 65 में आता है, जब ये कश्ती में सवार होते हैं तो अपने दीन को खालिस करके सिर्फ अल्लाह को पुकारते हैं, लेकिन जब वो निजात देकर खुशकी पर ले आता है तो यकायक शिर्क करने लगते हैं। वो उनका कसूर क्या था? मैं सोचती हूँ मक्का वाले मुशरिकी ने मक्का बेचारों को हमने क्यों बदनाम किया हुआ है, आज कुछ कमी तो नहीं हमारे पास भी। फिर ये एक लिखते हैं कि बाबा शाह जमाल पुत्र दे दे रत्ता लाल, पता नहीं क्या मतलब है इसका। इसके बरक्स सूरह शूरा की आयत 49-50 में आता है, जमीन व आसमान की बादशाही अल्लाह के लिए, जिसे चाहता देता है, जिसे चाहे बेटियां दे, जिसे चाहे बेटे दे, और जिसको चाहे दोनों दे, और जिसे चाहे बे औलाद रखे, बेशक वो जानने वाला और कुदरत वाला है। तो अब जरा इस आयत को सुन ले कि जो हजरत हूद के दौर से लेके कई नबियों के तरफ से ये आयत हम आगे पढ़ेंगे कुरान पाक में, कि अतुजाद दिलूननी फी अस्माइन समैतुमूहा अंतुम वाबाउकुम, उन नामों के बारे में झगड़ते हो। देखिए लोगों ने जिनको दरगाहें बनाई हुई ना, वो सिर्फ नाम ही है। एक ऐसी जगह मैं जानती हूँ, बिल्कुल हमारी नानी के घर के सामने एक छोटा सा कब्रिस्तान है, तो हम बचपन में खेलने जाते थे, तो किसी को भी एड्रेस बताना है तो उसका बताते हैं, भूल गया मुझे क्या उसका नाम था, यानी कब्र है पीर गोदड़ी, पीर गोदड़ी के पास सेटलर टाउन में घर होते थे, हैं भी अभी भी। तो पीर गोदड़ी क्या है, ऐसे खेलते खेलते हम चले जाते होते थे कभी कभी उसके जाके, एक छोटा सा डेरा बना हुआ है और उसके अंदर एक कब्र है, और कब्र में क्या दफन है, पीर साहब दफन है, नहीं पीर साहब की गोदड़ी, गोदड़ी चादर को कहते हैं, जिसमें इतने जोड़ लगे होते हैं कि जुमे भी अंदर सिल जाती हैं, हाथ से होते हैं, कि उसकी कहानी लिखी हुई है कि यहाँ किसी पीर साहब की गोदड़ी शरीफ होगी हुई है और लोग उस गोदड़ी की जियारत के लिए आते हैं। अल्लाह अकबर, मानसल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, फन तजीरु इन्नी माकुम मिनल मुंतजिरीन, बस अब तुम भी मुंतजिर रहो मैं भी मुंतजिर हूँ। अब आपको समझ आती है अल्लाह की पकड़ क्यों आती है हमारे मुल्कों पे। हम नहीं कहते कोई अजाब है कि नहीं, लेकिन अल्लाह के वादे हैं कि जिस जमीन को आप बुतों और कब्रों और दरगाहों से पाक ना कर सके, नाम आप उसका पाक रख लें या नापाक रख लें, नामों से कुछ भी नहीं होता। उन्होंने भी अपने बुतों के नाम रखे थे, ये लात मनात उज्जा के जो नाम बुत थे ये भी असल में उनके बुजुर्गों के नाम पर थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम खुद ही नाम रख रख के खुश होते हो, तो शौक से हो जाओ, हमने तो किसी को ऐसी बात नहीं कही कि ये काम करें, लिहाजा अब इंतजार करो। और फिर बस अजाब का फैसला हो गया, और अजाब आया, फन जई नाहन माहू बिरहमत मिन्ना, बस हमने निजात दी उनको और उन लोगों को जो उसके साथ थे अपनी रहमत के साथ, वक़ता ना दा बिरजी कज़्ज़बू आयातिना, और हमने जड़ काट दी उनकी जो लोग हमारी आयतों को छुटलाते थे। दाबिर किसको कहते हैं? दुबर से है ये लफ्ज, दाल बारा, दुबर कहते हैं पीठ को, पुश्त को। दाबिर जो है ना, ये जड़ को कहते हैं। क्यों कहते हैं? किसी कौम पे जब कोई अजाब आता है ना, तो आखिरी शख्स जो होता है वो दाबिर होता है, समझ। जैसे आप इस हॉल में बैठे ना, आप सब यहां से बैठे हैं, तो बिलफर्ज दरवाजे के पास कोई भी बैठा है या रिसेप्शन पे कोई बैठा है ना, तो वो इस पूरे हॉल में बैठे हुए लोगों का दाबिर है या दाबिरा कह ले। यानी कहते हैं कि जिस वक्त इस कौम पर अजाब आया, तो इनका एक वफद उस वक्त मक्का मौसमा में गया हुआ था, और मक्का में अजाब नहीं आ सकता। लोगों ने सोचा कि ये बच गए, उन्होंने भी सोचा لیکن جو ہی وہ مکہ کی حدود سے باہر نکلا وہی عذاب آیا اور وہ ختم ہو گئے. اور اسی کا نام یہاں کہا گیا کہ ایک جڑ نہیں ملی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَحَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةً, کیا تم ان قوموں میں سے کسی کو باقی دیکھتے؟ کبھی آپ کو کسی کتاب میں کسی جگہ کوئی پتہ چلا کہ کسی کو قوم عاد کا کوئی شخص نظر آیا؟ نہیں دیکھا, بہت اونچے لمبے تھے. آج کل ای میل میں ایک بہت ای میل بھیجی جا رہی ہے, میرا دل نہیں چاہتا ایسی ای میلز دکھانے کو, لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ یہ قوم عاد کے باقیات ہیں. سعودی عرب کی غالباً کوئی کمپنی ہے جنہوں نے تیل کو ڈھونڈنے کے لیے ڈگنگ کی, تو وہاں سے لوگوں کے ڈھانچے اسکیلٹن دکھے ہیں. اور وہ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ جب وہ دکھاتے ہیں تصویروں میں کہ عام جو ورکرز ہیں کام کرنے, وہ ان کے پاس کھڑے ہیں اور وہ اس کے آگے بچے لگ رہے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے, ہو بھی سکتا ہے, اللہ دکھاتا ہے لوگوں کو, لیکن میں ایسی چیزیں نہیں دکھاتی آگے. اللہ تعالیٰ معاف کرے اور سب کو, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آخری بندہ کٹ گیا, کیونکہ وما کانوا مومنین, وہ ایمان والے نہیں تھے. اللہ نے ان کے اوپر کس طرح سے عذاب رکھا, کہتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بند کر دیا تھا, بارش نہیں ہوئی, صحراؤں میں رہے. کہتے ہیں کہ ان کے جو بالکل آباد شہر تھے وہ بالکل ویران ہو گئے, ریگستان بن گئے. 3 سال تک بارش نہ ہوئی, زمینیں خشک ہو گئیں, پھر بھی شرک اور بت پرستی سے باز نہ آئے. تو 8 دن اور 7 راتیں ان پر شدید قسم کی آندھی کا عذاب مسلط ہوا. ان کے رہے سہے گھر اور محلات جو تھے زمین پر بچ گئے, اور جانور اور انسان جو تھے ہوا میں اڑتے پھرتے اور سر کے بل پھر آ کے نیچے گرتے تھے. اس طرح یہ پوری قوم جو تھی تباہ و برباد کر دی گئی. اللہ تعالیٰ ایسی پکڑ سے بچائے. حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو چند ساتھی تھے, انہوں نے خزیرہ پناہ گاہ ہے ایک جگہ, پناہ گاہ کو کہتے ہیں, انہیں گھیر میں لینے لگا, خزیرہ میں رکھی, اور کہتے ہیں کہ حیرت کی بات ہے کہ ان کے اتنے اونچے اونچے محلات گر گر رہے تھے, لیکن وہ ایک کچا سا ڈیرا سا بنا ہوا تھا, اس پہ ہوا کا اثر ہی نہیں تھا. اصل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا, ہم کسی سبب کی وجہ سے نہیں بچتے, اللہ کی وجہ سے بچتے ہیں. ایک ٹوٹی ہوئی کشتی پیچھے بچ گئی, اس طرح یہاں یہ چھوٹی سی جگہ میں رہے ہوئے لوگ بچ گئے. اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام جو تھے مکہ معظمہ چلے گئے, اور پھر وہیں انہوں نے وفات پائی. تو اب اس ساری باتوں کو ہم سامنے رکھیں تو ہمارے لیے سمجھنے اور اپنے لیے عمل کی یہی باتیں ہیں کہ آج نبی تو نہیں آئیں گے, نہ ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ کس کے اوپر عذاب آیا ہے یا کس کا نہیں, لیکن اللہ کی سنت یہی ہے کہ جب قومیں اللہ کے نبیوں کا پیغام جھٹلا دیتی ہیں تو پھر ان کے اوپر پکڑ آتی ہے.